فن کا فائدہ کیا ہے اور ہم کتاب کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس حضرت نے جب اس بات پورا کر دیا تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے متعلق ایک ضروری بات بیان کر دی، اور حضرت کی یہ بات ایسی ہے جو ساری کتاب میں کام آتی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جو اور علماء نے نہیں کہی، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتیں حقیقت میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھا اور سنا جائے. دنیا کی کوئی بھی کتاب جب آدمی پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک سبق دوسرے سبق سے ملا ہوا ہوتا ہے. ایک آدمی کوئی چیپٹر پڑھاتا ہے، اب اس میں ایک تقریر ہے جو وہ پہلے کرتا ہے، پھر دوسرے دن دوسری بات کہتا ہے، تیسرے دن تیسری بات کہتا ہے، چوتھے دن کی کوئی بات آ جاتی ہے تو کہتا ہے یہ پہلے دن جو میں نے بیان کیا تھا یہ وہ ہے، یا اس سے ریلیٹڈ ہے. اور جتنے بھی لوگ پڑھنے پڑھانے کے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ روز کی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا حال بھی یہی ہے کہ بات سے بات کا ربط ہے، تو اگر انسان درمیان میں کسی چیز کو چھوڑ دے اور نہ سنے یا نہ پڑھے یا نہ سمجھے تو پھر آگے والی باتوں کا سمجھنا اور دشوار ہو جاتا ہے. آپ بھی کہتا ہے یہ کہاں سے بحث شروع ہو گئی، اب بحث تو منسلک ہے لیکن اتنا وقت کس کے پاس ہو کہ پہلے خلاصہ بیان کرے، وہ جیسے اخباروں میں افسانے چھپتے ہیں رشتہ سے وابستہ اور کس نمبر 19 کا خلاصہ، تو وہ پھر پورا بیان کرے پھر آگے چلے، اتنا وقت کہاں سے لائے گا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو موضوع تھا وہ پھر مکمل کیا کہ حکمت جو ہے شرعی طور پہ وہ کیا چیز ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب کا ایک اصول بیان کیا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَجِدُنِي إِذَا غَلَبَ عَلَيَّ الشِّبْشِبَةُ الْبَيْضِيَانِ، اور آپ کو انقریب یہ معلوم ہوگا کہ جب مجھ پر بیان کرنے کا جذبہ غالب آئے گا. شِبْشِبَة اصل میں اونٹ کے منہ سے مستی کے وقت جو جھاگ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ کو بہت عمدہ عربی میں استعمال کیا. شکاشک اس آدمی کے لیے بھی بولتے ہیں جو آدمی بہت فصاحت اور بلاغت سے اپنے مطلب کو بیان کر سکتا ہے. تو فرماتے ہیں جب مجھ پر زور بیان غالب آئے، جتنے لوگ بھی تحریر کرتے ہیں یا جتنے لوگ بھی پڑھاتے ہیں ان کو خود یہ احساس ہوتا ہے کہ کبھی طبیعت بہت کھل جاتی ہے، ابتدا میں بات کر رہا ہوتا ہے اور چیز ہوتی ہے، درمیان میں بات پر جب پہنچتا ہے اس پر اندر سے ایک لگن اور جذبہ ابھرتا ہے میں چیز سکھاؤں، میں چیز بیان کروں. شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جب اس پر زور بیان غالب آئے گا اور اس کے ساتھ وَأَمْعَنَكَ فی تمہید القواعد غایت المعانی، اور میں جو مباحث کے قواعد ہیں اور جو قواعد ہیں ان کے لیے زیادہ گہرائی میں اتروں گا ربما اوجب المقام ان اقول بما لم يقل به جمهور المناظرين من اهل الكلام. تو میں کبھی کبھی ایسی باتیں بھی بیان کروں گا جو علم کلام میں جمہور مناظرین نے نہیں کہی. پہلے یہ ساری عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. كَتَجَلَّى اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاطِنِ الْمِعَادِ فِي الصُّوَرِ وَالْأَشْكَالِ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکل و صورت کے ساتھ قیامت کے دن مختلف جگہ پر تجلیات فرمانا, فِي الصُّوَرِ وَالْأَشْكَالِ, وَكَأَسْبَابِ عَالِمٍ لَيْسَ مُنْصُرِيًّا, اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ میں ایک ایسی دنیا کو ثابت کروں گا جو مادی دنیا نہیں ہے. یکون فیہ تجسد المعانی والآمال بأشباہ مناسبۃ لہا فی صفتی, جس میں انسانوں کے اعمال اور جو معنوی اشیاء ہیں ان کا جسم بن جاتا ہے. وتخلق فیہ الحوادث قبل ان تخلق فی الارض, پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دنیا میں جتنے بھی حادثات وجود پذیر ہوتے ہیں وہ اپنی پیدائش سے پہلے ایک جہان میں ان کی شکلیں بنتی ہیں. وارتباط الاعمال بحیات نفسانی کیتی, اور اسی طرح انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا بہت گہرا تعلق ہے انسان کی نیتوں سے. وَقَوْنُ تِلْكَ الْحَيَاتِ فِي الْحَقِيقَةِ سَبَبًا لِلْمُجَازَاتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَبَعْدِ الْمَمَاتِ, اور کسی طرح انسانوں کے جو اعمال ہیں اس کی جو حیثیت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور انسانوں کے مرنے کے بعد بھی, آپ دیکھیں گے کہ اس کی نیتیں کس طرح اس کے کام آتی ہیں. وَالْقَوْلُ بِالْقَدْرِ الْمُلْزِمِ, اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے نزدیک تقدیر جو ہے وہ مبرم ہے وہ نابزائی, اور اس طرح کے بہت سے مسائل میں اپنی کتاب میں بیان کروں گا. فعلم, اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ انی لم اجتری علیہ الا بعد ان رأیت الآیات والاحادیث والآثار الصحابۃ والتابعین متظاہرۃ فی, کہ میری کبھی بھی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ میں اپنے پاس سے اتنی نئی نئی چیزیں اپنی کتاب میں لکھ دیتا, مگر جب میں نے دیکھا کہ قرآن کی آیات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے, احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو ثابت کرتی ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار اور ان کے شاگرد جو تابعین تھے رحمہ اللہ, وہ سب کے سب ان باتوں کی گواہی دیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تو اس نے میری ہمت بندھائی اور میں نے سوچا کہ میں ان چیزوں کو لکھ دوں. ورائی تو جماعت من قواس اہل سنہ, اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اہل سنت والجماعت میں سے جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے اہل علم ہیں وہ ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں. المتمیدین منہم بالعلم اللدنی, اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے براہ راست اپنے پاس سے علم دیا تھا. یقولون بھی, وہ اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, جیسے تحریر ہو رہی ہے. یقنون قواعد ہمارے, اور انہوں نے بھی اس طرح کے قواعد لکھے ہیں. تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی جو کہ جمہور اہل علم نے نہیں کی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے متعلق پچیس فکر لکھے ہیں, آج اسی کی ہدایت ہے اگر یہ پوری ہو گئی. انہوں نے بتایا کہ میں کبھی کبھی اس کتاب میں ایسی بات کہوں گا کہ معلوم یقل بھی جمہور المناظرین من اہل الکلام, اہل کلام کے جمہور جو تھے وہ باتیں نہیں کرتے تھے. میں آپ لوگوں کو ایسی کتابیں ایسی باتیں اپنی اس کتاب میں بتاؤں گا. اور شاہ صاحب احمد لاس نے یہ جو کچھ کہا ہے انہوں نے اسے پورا بھی کیا. ہوتا یہ ہے کہ بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں, چار جلد کی, پانچ جلد کی, سات جلد کی کتاب, تو کبھی کبھی مصنف ابتدا میں ایک چیز کا وعدہ کر لیتا ہے اور آگے جا کے وہ بھول جاتا ہے, پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا تھا. پھر کتاب چھپ کے آتی ہے, پھر کوئی توجہ دلاتا ہے, کتاب آپ نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا, پھر آپ نے اس کو بھول گزاری کیا. مگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ بات نہیں. شاہ رحمت اللہ رحمت اللہ جو کچھ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ بہت اچھی تھی ان کی, ان چیزوں کو بلاتے بھی ہیں اور واقعی انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں کہ انہوں نے علم کلام کے جو جمہور تھے جنہوں نے ایسی باتیں نہیں کی, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان باتوں کو تحریر کیا ہے. اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جیسے قدر جل اللہ تعالیٰ کی مواد نسمات سور والانشغال, جیسے کہ میں ایک نئی بات اپنی کتاب میں پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجلیات فرمائیں گے قیامت کے دن, اور وہ جو تجلی خدا کی ہے اس میں صورتیں بھی ہوں گی اور شکلیں بھی ہوں گی. یہ میں کہتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں کہتا. اور یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے بات کی ہے بہت مشکل چیزوں میں سے شریعت میں جتنے مشکل ترین مقامات پر واحد ہیں ان میں سب سے مشکل چیز اللہ کی ذات اور صفات, اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پہ بات کرنا یہ بڑے بڑے اہل علم کا پتہ بانی ہو جاتا ہے اور اس میں وہ قدم نہیں رکھتے, اس لیے کہ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق. آپ کو چھوٹی سی ایک مثال عرض کریں, اگر آپ غور سے سنیں تو شاید سمجھ میں آ جائے. دیکھو علم جس چیز کا نام ہے, علم کبھی حضوری ہوتا ہے اور کبھی حصولی ہوتا ہے. حضوری علم کا مطلب یہ کہ یہ پینسل ہے, یہ حاضر ہے, آپ نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ کی نگاہ نے پیغام بھجوایا دماغ کو کہ یہ کیا چیز ہے, جس کی شکل پہلے سے ایک محفوظ کی دماغ میں کہ پینسل ایسے ہوتی ہے. تو آنن پانن یہ پیغام گیا, ادھر سے جواب آیا کہ یہ پینسل ہے, اسے دیکھتے ہی آپ نے کہا پینسل ہے. اب یہ پیغام کا جانا اور آنا, اس پہ بدوا دینا اور اس شکل کا اس شکل سے ملانا جو دماغ میں محسوس ہے, یہ ایک پورا پروسیس ہے, لیکن اتنی جلدی ہو جاتا ہے کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں کرتا. ایک بچہ ہے, اسے جب آپ پہلی مرتبہ یہ پینسل دکھائیں تو اسے سمجھ ہی نہیں آئے کہ کیا چیز ہے. تو باپ سکھاتا ہے کہ مجھے اس سے پینسل کہتے ہیں, اس سے قلم کہتے ہیں. یہ علم ہے جو حضوری ہے کہ جو چیز حاضر ہے اسے دیکھ کر انسان علم حاصل کرتا ہے, آسان لفظوں میں کہ جس چیز کو دیکھ کر علم کا یعنی پتہ چل جاتا ہے وہ علم حضوری ہوتا ہے. اور بعض اوقات علم حضوری نہیں ہوتا, حصولی ہوتا ہے. حصولی کا مطلب یہ کہ علم حاصل کیا جاتا ہے اور وہ علم ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں بس آتا ہے, انسان اس چیز کو دیکھتا نہیں. مثلا اب کسی سے پوچھے کہ ایٹم بم کیسا ہوتا ہے, تو ہر آدمی جو کچھ اس کے ذہن میں ہے اس کے مطابق بیان کرے گا. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا, وہ بہت زیادہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ سیاسی حالات جیسے ہیں تو اس سیاسی حالات میں افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ پہ ایٹم بم گرا دینا چاہیے. ہم نے ان سے پوچھا یہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے, تو کہنے لگے جی بس بریف کیس کی طرح ہوتا ہے, بندہ یہاں سے بریف کیس لے جائے اور جا کے وہاں گرا دے. میں کہ یہ ہوگا کیسے, آپ کا بریف کیس یہاں سے کیسے کچھ بتا. کہنے لگے جی بریف کیس میں بندہ بریف کیس جتنی ایک چیز ہوتی ہے ایٹم بم, تو کسی کو کیا پتا چلے یہ کیا چیز ہے, بس یہاں سے رکھ کے دلی آپ اترے اور وہاں جا کر اسے ایک ٹی وی لگا دے, آگ لگا دے, پھٹ جائے گا آپ کا دبا ہو جائے. اب یہ علم جو ہے نا اس کا حصولی ہے, اس نے کبھی ایٹم بم کو دیکھا نہیں, ہم نے بھی نہیں دیکھا. ایک اور صاحب سے میں نے پوچھا کہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے یہ دیکھی ہے وہ پیٹرو گیس جو ہوتی ہے, تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کیا. اس نے کہا جو گیس چلاتے ہیں گیس کلنگ ہوتا ہے جو بہت روشن ہوتا ہے. میں نے کہا جی وہ دیکھی ہے, تو کہنے کہ بس ایسے ہی ہوتا ہے, اس کے اوپر آدمی کپڑا چڑھائے اسے آف کرے وہاں جا کر اس کو پمپ کرے اور پھر اس کے بعد گیس ہوگی اور اس کے بعد پھٹ جائیں گے پیسے دنیا دباؤ ہو جائے گی. ٹھیک, اب یہ علم اس کا حضوری حضوری علم تو ہو نہیں سکتا. ایٹم بم تو دیکھا نہیں نا کسی نے, تب کسی سے کیا پوچھے کہ ایٹم بم کیا چیز. یہ علم ہے جو حصولی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کہتے ہیں اس کو منطق اور فلسفے والے کہتے ہیں کہ یہ علم حصولی ہے, حضوری نہیں. اسی طرح بہت سی چیزیں, مثلا آپ نے اگر امریکہ نہیں دیکھا تو امریکہ کا علم حصولی ہے نا, آپ کے ذہن میں ایک نقشہ ہے لیکن آپ نے دیکھا نہیں. ایک بچہ ہے اس نے شیر کو نہیں دیکھا لیکن اس کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ شیر کوئی چیز ہوتی ہے, ہوا ہے, مان رہا ہے کہ ہوا آ جائے گا. اب ہوا نہ ماں نے دیکھا ہے, نہ ماں کی ماں نے دیکھا ہے, نہ بچے نے دیکھا ہے, کسی نے بھی نہیں دیکھا, لیکن وہ ہے ایک. یہ علم ہے حضوری اور یہ علم ہے حضوری. اللہ کا علم اس سے بھی بلند و بالا چیز ہے, نہ وہ حضوری ہے نہ وہ حضوری. اللہ تعالیٰ کے متعلق نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ کہ اس نے پینسل دیکھی اور پھر اسے سمجھ میں آیا کہ یہ پینسل, اور اللہ کے متعلق نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ کہ علم کسی نے دیا کہ ایٹم بم ایسے ہوتا ہے تو پھر خدا کو پتا چلا, معاذ اللہ. اللہ کا علم ایسی چیز ہے کہ وہ ہماری سمجھ سے بھی والا ہے کہ وہ ہے کیا چیز. اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی چیزیں اتنی بلند و بالا ہیں کہ انسان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے سمجھنے کا سوائے اس کے کہ اللہ خود ہی کوئی چیز کھول دے, کسی پر کھول دے. وغیرہ ہمیں حصولی اور حضوری دونوں علوم ہیں. اللہ کو نام نے دیکھا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایسا ہے. اللہ نے کہہ دیا نہیں سے کم اتنی شعیون, اللہ جیسی کوئی چیز بھی نہیں, جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو ہمارا ذہن کیسے بتائیں کہ اللہ کیا. اور اس کی صفات, اس کا علم بھی ایسے ہی کہ انسان کیا کرے, تھک تھک کے ہر مقام پر دو چار رہ گئے, تیرا پتا نہ پائیں تو لاچار کیا کرے. یہ میرزا رحمت اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے, اگر یہ انہیں کا ہے تو ان کے تو باقی اشعار بھی کمال ہیں. ان کی شاعری تھوڑی ہے لیکن خواجہ مرزا رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی شاعری کی مگر کمال کی شاعری کی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو جو نئی باتیں پتا چلتی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تجلیات فرمائیں گے بہت جگہ پر. اور یہ اصل میں بخاری کی روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آئے گا اس شکل میں, اس طرح سے جیسے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے, تو ہر کوئی اپنی اپنی پوجا کرنے والے کے ساتھ چلا جائے گا. جو بت پرست تھے ایک تجلی آئے گی اور بت پرست اس کے ساتھ چلے جائیں گے. جو درختوں کو پوچھتے تھے ایک تجلی آئے گی اس کے ساتھ چلے جائیں گے. اور آخر پہ تم صرف مسلمان رہ جاؤ گے, پچھلی امتوں پہ بھی ہوگی ابھی, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کیوں پڑے. تو لوگ کہیں گے کہ ہمارا پروردگار آئے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے رب کو پہچانتے ہو, تو کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نشانی مقرر کی ہے. پھر وہ نشانی جب ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کے سامنے آئے گا اور وہ لوگ سجدہ کریں گے. اس کے قریب قریب کے الفاظ صحیح بخاری میں آئے ہیں اور محدثین کے لیے بہت مشکل ترین احادیث کی ایک حدیث بھی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات جسم کی صورت میں کہتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا اقرار کرتے ہیں. آگے چل کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز. اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جمہور علم کلام والے نہیں مانتے عام طور پہ, لیکن میں اس چیز کو مانتا ہوں. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہلی جلد میں کمال کی بحث کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ. جب ان شاء اللہ اگر خدا کو منظور ہوا وہاں پہنچے تو غالباً اس کی تشریح نہیں کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی دقیق اور اتنی مشکل مباحث ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ہم نے وہ ساری ریکارڈ کرا دی ہیں. عقیدے کی مباحث میں وہ کوئی 70-80 گھنٹے کے بیانات ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات پہ تفصیل سے ہم بیان کر چکے. اس کی ہمت بھی نہیں پڑتی کہ دوبارہ اس جنگل میں آپ کی قدم رکھے. اتنی مشکل وہ چیز ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سمجھ دی اور جتنے لوگ سمجھنے والے ہیں نا یہ چار طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح بات کو فوراً سمجھ جاتے ہیں, صحیح بات کی تہہ تک فوری طور پر بات بھی صحیح کرتے ہیں اور صحیح بات کی جائے تو اس کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے بھی ٹیڑھا ہیں اور بات تک جلدی پہنچ جاتے ہیں لیکن ٹیڑھی بات تک پہنچتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں صحیح بات کو دیر سے سمجھتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو ٹیڑھی بات کو دیر سے سمجھتے ہیں. یہ چار ہی قسمیں ہیں جو فلاسفہ نے لکھی. انبیاء علیہ السلام ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اس لیے کہ وہ وہی ہوتی وہی حفاظت کرتی اپنی طرف سے بات ایسی کرتے نہیں. اور ان کی جو جماعت ہوتی ہے پوری کائنات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو صحیح بات کو اتنی جلدی سمجھے جتنی وہ سمجھتے. وجہ یہ ہے کہ نبوت کی برکات ہوتی ہیں نبی نے ادھر بات کی ادھر ان کے دل میں اتر گئی بس درمیان میں کوئی چیز نہیں ادھر انہوں نے کہا ادھر انہوں نے کہا بالکل سچ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک حیثیت تھی یا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک حیثیت تھی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے تین باتیں خدا نے مجھے ایسی دی ہیں کہ اگر یہ میری حالت قائم رہتی تو انا پھر تو میں ہی میں. فرماتے تھے ایک تو میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے سوائے اللہ کے وسیلہ دھیان نہیں کیا. سلام پھیرتا ہوں اس کے پیچھے یاد آتی ہے کرنا یاد ہی نہیں. اور فرماتے تھے دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں میری روح میں اس طرح اتر جاتا ہے جیسے پہلے سے ہی مان. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہوا. تیسری بات انہوں نے بیان کی اور فرماتے اگر یہ میری کیفیت ہمیشہ رہے تو آنا بھی تو میں ہی میں ہوں. لیکن یہ بات کہ نماز میں اتنی مزدوری رہے اور ایسی چیزیں رہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی میں ہوتی ہے. معاذ رضی اللہ عنہ میں جو آ گئی تھی تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر تھا یا خدا کا بہت بڑا انعام تھا ان پہ وغیرہ یہ بات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہوتی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صحیح بات سنتے ہیں نبوت صحیح بات بتاتی ہے اور فوراً اتر جاتی ہے فوراً اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. یہ سب سے اچھا اور کمال. اور صحیح بات اور اس میں ٹیڑھا پن نکال کے اسے جلدی سمجھ جائیں لیکن اس میں پھر بھی ٹیڑھے رہیں یہ فلسفی ہوتی ہے. یہ جن پہ بہت غلبہ ہوتا ہے نا فلسفے کا منطق کا ان چیزوں کا. صحیح بات ہوتی ہے اسے ٹیڑھا سمجھتے ہیں اور وہ بھی بہت جلدی ٹیڑھے پن تک پہنچتے ہیں فوراً اعتراض کریں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں آیات سنتے ہیں احادیث سنتے ہیں فوراً اسے کہتے ہیں کہ یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی ماں اللہ. وہ بات صحیح ہے لیکن سمجھ ہی ٹیڑھی اس لیے کہ عالم بدل جاتا ہے اور اگر عالم بدل جائے تو پھر انسان وہ کچھ نہیں رہتا جو یہاں. مثلاً اگر عالم بدل جائے اور سب انسانوں کی آنکھیں ذرا ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر ہر ایک آدمی کو یہ مسجدیں دو دو نظر آئیں گی یہ ٹیبل لیمپ بھی دو نظر آئیں گے یہ فون بھی دو نظر پینسلیں بھی دو ہی دیکھے گا. پھر اگر کوئی صحیح آنکھ والا اور کہے پینسل ایک ہی ہے دو نہیں ہے تو پھر صرف کہیں گے کہ تم بے وقوفو پینسلیں تو دو ہیں. ٹیڑھا پن ایسے پیدا ہو جاتا ہے جب عالم بدل جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے نا ان فلسفیوں کا ذہن بھی ادھر ہی چل پڑتا ہے اور ٹیڑھا ہوتا ہے. ایسے ہی بیچ میں ایک بات یاد آئی عصبوں کا ایک شاعر ہے کشمیر ہے وہ اسے ایک لڑکی سے محبت ہے اور کہتا ہے کہ میری محبوبہ بھینگی آنکھوں کی تو بڑی خوبصورتی بیان کرتے ہیں اپنی محبوبہ کی آنکھیں اور یہ اور وہ تو کہتا ہے میری محبوبہ میں کمال ہی ہے کیوں بھینگی. اور پھر دیکھو جب محبت ہونا کسی کو تو عیب کو بھی کیسے وہ خوبصورتی کی طرف لے کے جاتا ہے. کہتا ہے اس میں کمال یہی ہے کہ رقیب سمجھتا ہے اسے دیکھ رہی ہے اور حقیقت میں مجھے دیکھ رہی ہوتی. تو اس نے اس عیب کو بھی کیسے کیا. تو یہ فلسفی ایسے کرتے ہیں عالم بدل جاتا ہے دنیا بدل جاتی ہے سمجھ بدل جاتی ہے تو وہ صحیح چیز کو بھی ٹیڑھے پن میں دیکھتے ہیں. اور صحیح چیز اور وہ صحیح چیز انسان کو سمجھ آئے ذرا دیر سے وہ مسلمان ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کسی کو حصہ ملتا ہے کہ صحیح چیز فوراً ان کی سمجھ میں آ جائے تو وہ مقام ہوتا ہے جب صوفیاء کرام میں لوگ مراقبہ ذات پر پہنچتے ہیں تو مراقبہ ذات میں ان پر اتنی تجلیات وارد ہوتی ہیں کہ وہ چیز کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا. کچھ ذائق میں آثار نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں ساتھی سے مت ملو, وہ کہتے ہیں اس سے میں بات نہیں کرتا, لوگ کہتے ہیں پریشانی ایک سے کیا ہو گیا, لیکن وہ جو تجلیات ربانی ہوتی ہیں مراقبات میں وہ اس انسان کی کبھی کبھی ایسی رہنمائی کرتی ہیں کہ عالم اسباب میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی مگر وہ سمجھ جاتے ہیں. اور مسلمان عام پھر آ گئے تو بات صحیح ہے مگر دیر سے انہیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے. اور چوتھے رہ گئے کہ بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن ٹیڑا پن اس کا وہ نکالتے ہیں, اور دیر سے جا کر وہ یہودی عیسائی جتنے غیر مسلم ہیں دو دو سو سال تجربے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے نہیں ہونا چاہیے, اور مسلمان تھوڑی سی دیر سے ہی کہتا ہے. لیکن اگر کتاب و سنت پہ اعتماد کر لے اور اپنی عقل کو تھوڑا سا ہٹا کے کتاب و سنت کتابیں کر لے تو وہ بھی فوراً کہہ دیتا ہے یہ بات ہے. اور یہ کوئی ضرورت نہیں اس کی تفصیل کی, آپ جانتے ہی ہیں جو آپ نے پڑھے لکھے ہیں کہ یورپ امریکہ اور وہ ساری تہذیب تین چیزوں کے بارے میں اب کہتی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی, یہ غلطی ہو گئی. بیک ٹو پیویلین, بیک ٹو ہوم, گھروں کو چلو, گھر کی خاندان کی سلسلے مضبوط کرو. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کہ خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات بتائی تھی, انہوں نے اس میں بھی ٹیڑھا پن نکالا اور دیر سے پہنچے, اب وہ کہتے ہیں واپس سے. انسانوں کی سمجھ ایسی ہوتی ہے. اب جب سمجھ کا حال یہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اب وہ صورتیں اور شکلیں کیسی بنے گی, کیا چیزیں ہوں گی, یہ ایسی چیز ہے جو شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے آگے چل کے بیان کی ہے. مگر یہ کہ بہت مشکل مباحث ہیں, اگر آپ نے صرف سمجھنا ہو سننا ہو تو وہ پھر وہی چیزیں سن لیں جو عقیدے کے باب میں کوئی 70-80 بیانات ہیں زیادہ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہے, اسے سن لینا چاہیے. وقت عالم سرین, شاہ صاحب رحمت اللہ ہے دوسری مثال, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے جہان کی خبر آپ کو بتاؤں گا جو جہان حسی نہیں ہے, ایک ایسے عالم کو ثابت کر کے آپ کو بتاؤں گا جو مادی نہیں. بہت سے عالم, خوف کا عالم ہے, روح کا عالم ہے, چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں اور انسان خواب میں کچھ دیکھتا ہے, ظاہر میں کوئی چیز دیکھتا ہے, ظاہر میں کوئی اعمال کرتا ہے اور اس کا اثر عالم ارواح پر جا کر پڑتا ہے. اس کی کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی. بعض لوگوں کو ہوتی ہے خوف سے مناسبت, مصیبت کوئی آنے والی ہوتی ہے تو دیکھتا ہے والد نے آ کے خواب میں یہ بات کہی, ماں نے آ کے خواب میں یہ بات کہہ دی, کسی بزرگ نے آ کے کوئی بات بتا دی اور چند دنوں کے بعد وہی مصیبت پیش آ جاتی. کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے جن کا انتقال ہوتا ہے تو جب مرض موت ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج بڑے عرصے کے بعد فلاں بزرگ دیکھنے میں آئے, میں نے آج اپنی والدہ کو دیکھا, والد مجھے بلانے کے لیے آئے تھے. اب یہ وہ جو باتیں کر رہا ہوتا ہے اس سے نہیں پتا ہوتا کہ کیا بات ہے, لیکن عقل مند آدمی جب سنتا ہے نا اس کے خواب کی تعبیر سے مناسب ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب حضرت کا وقت آ گیا, اب یہ چلنے والے ہیں. تو اس عالم میں اس انسان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ملنے کے لیے بہت بڑے محدث تھے, تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت میں آئندہ آپ کی مسجد میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا خیریت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس آیا تھا حدیث شریف سے متعلق کچھ بحث کرنے, کچھ علمی باتیں, تو میں نے دیکھا ایسے نظر اٹھا کے مسجد کو تو اوپر لڑکی ہی لڑکیاں کھڑی تھی مسجد کی چھت پر, مجھے اشارے کر رہی تھی. تو وہ چپ ہو گئے. ابن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اندر نہیں آؤں گا. تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا جو نفع حاصل کرنا ہے کر لو, میری مسجد پہ لڑکیوں کا کیا کام ہے, یہ اللہ نے عالم آخرت کھول دیا تھا, ابن مبارک سمجھ نہیں سکے اسے, وہ جنت کی برے ہیں جو اشارے کر رہی ہیں بلا رہی ہیں. اور اس کے چند دن بعد میلاد المبارک ہے میلاد کے بعد. اس عالم کا اثر اور اس کا اثر یہ چیزوں پر پڑتا ہے. ایک اور بات آپ سے عرض کروں, یہ کبھی سنی نہیں ہوگی لیکن بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے سنیں آپ ہمیں سے سن لیں, اور وہ صحیح چیز ہے, صحیح پیرائی میں ہی سے سن لیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آدمی کے ذہن میں غصہ تو نا, اور آدمی سوچے اور انسان بن کے رہے کہ انسانی زندگی کی چیزیں پیش آتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بحث ہوئی, بات چلی کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی کسی اہلیہ کو بوسہ دیتے تھے یا نہیں دیتے. انسانی زندگی ہے, کسی بھی آدمی کو پیش آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات. تو انہوں نے کہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے. تو لوگ گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس, تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیتے تھے, سر چھوڑنے تھے. تو جو پوچھنے والے تھے ام المومنین رضی اللہ عنہ کی بڑی شفقتیں انہیں حاصل تھی, تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرنے یا ان کی خوشی کی وجہ سے کہا کہ حل یہ اللہ دے ام المومنین, آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اتنی محبت ہو سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہنسی اور چپ ہو گئی, بات ختم ہو گئی, مسئلہ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں یہ بات بیان فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتا تھا گھر میں رمضان میں, تو میری بیوی عاطقہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی میرے سر کو چومتی, میں نے کبھی اتنا محسوس نہیں کیا. اور اس دن یہ ہوا کہ میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو میں نے ان کے سر کو چوما اور میرا روزہ تھا, اور رات جب میں سویا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا, تو انہوں نے میری طرف التفات نہیں فرمایا. مجھے پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے, ناراض کی کیا. تو میں ذرا سا آگے ہوا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس سے آپ ناراض ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ روزہ رکھ کے بوسہ دیتے ہو. تو میری جب آنکھ کھلی تو میں گھبرا گیا اور میں نے طے کیا کہ میں اتنا کام بھی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارکہ تک کی بات جاتی. یہی بات اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی, انہوں نے کہا کہ لوگوں اچھی سے اچھے الفاظ کے ذریعے ضرور بھیجا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کیونکہ ممکن ہے تمہارے یہ الفاظ وہاں پیش کیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اچھے الفاظ استعمال کرو گے تو ان کی روح خوش ہوگی. مراد ان کے کہنے کی یہ, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, مقام اور مرتبہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. بچے کو آپ دیکھیں نا, بچہ معرفت نہیں ہوتی کہ باپ ہے ماں ہے, کپڑے گندے کر دیے, داڑھی سے کھیل رہا ہے کچھ, لیکن بچے میں جتنا شعور بڑھتا جاتا ہے کہ یہ کون ہے اتنا ہی اتنا ادب بھی بڑھتا جاتا ہے, فاصلہ بھی بڑھتا جاتا ہے. تو جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اتنی احتیاط کی چیزیں بھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو کچھ فرمایا اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اس چیز کی اطلاع دی جاتی تھی اور وہاں سے بھی تربیت ہوتی. صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس درجے کے لوگ کی بھی معمولی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارکہ کی طرف سے خواب میں آگے کوئی چیز بتائی جائے. جیسے سترہ ہجری میں قحط پڑ گیا تھا, بیسوں مثالیں ایسی ہیں, خیر اس کا کیا ذکر کرنا. قحط جب پڑ گیا تھا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, تو آپ نے فرمایا عمر سے کہنا کہ بارش ہو جائے گی لیکن اسے کو عقل سے کام لے. تو عمر رضی اللہ عنہ جا کے جب انہوں نے سنایا تو اتنے پریشان ہوئے, اتنے پریشان سے رو پڑے اور کہنے لگے اللہ میں تو اپنی عقل سے پورے ہی کام لینے کی کوشش کرتا ہوں, معلوم نہیں کیا بات ہو گئی اور بارشیں ہوئی. تو یہ تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ, مگر عالم بدل گیا, احکامات بدل گئے, چیزیں بدل گئیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک ایسے جہاں کے متعلق ثابت کروں گا, بتاؤں گا کہ مادی نہیں ہے, روحانیت کا ایک جہاں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے چل کے عالم مثال کو ثابت کریں گے کہ عالم مثال کیا چیز ہوتا ہے. اس دنیا کے بعد اور اس دنیا سے پہلے پہلے درمیان کی جو برزخ کی زندگی ہے نا, یہ کیا چیز, اس کو کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جہان سے اور اس جہان کے درمیان بچے کے لیے ایک اور جہان پیدا کیا اور اس کی والدہ کا پیٹ, بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ڈائریکٹ اٹھا کر قیامت میں نہیں بھیج دیا, درمیان میں ایک اور جگہ مقرر کرتی اور وہ ہے عالم برزخ. اس برزخ میں کیا ہوتا ہے, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب آئیں گے اپنی بات کرنے پہ تو کمال کی بھی باتیں بتائیں گے کہ اس عالم مثال میں ہوتا کیا کیا ہے. عالم مثال میں میت کہاں جاتی ہے, پھر اس کا فرشتے استقبال کیسے کرتے ہیں, معاذ اللہ اگر وہ غلط ہے تو فرشتے بیمار کیسے اسے دیتے ہیں, اور پھر وہاں کیا کیا ہوتا ہے, اس کا اثر عالم دنیا پر کیا پڑتا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ اس سے آگے چل کر بیان کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں یقون کی تجسد المعانی والاعمال باشباع مناسبۃ اللہ, اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ معانی اور اعمال کی حالت میں مشابہت رکھتے ہیں اس میں, یعنی انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے عالم مثال میں جا کر انسان کے اعمال کو شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ آسان ہے. مثلا موت ہے, موت کی کیا شکل ہے, ایک آدمی چوری کرتا ہے, چوری کی کیا شکل ہے, اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے متعلق خود فرما دیا کہ اس موت کی شکل کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوشی کا دن اہل جنت کے لیے اور اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ مایوسی کا دن ہوگا, جس دن ایک دمبے کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیں گے فرشتے, اور اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ یہ موت ہے جسے ہم ختم کر رہے ہیں, جنت والے دمبے بھی نہیں آئے گی اور جہنم والے دمبے بھی نہیں آئے گی. تو موت کی ایک شکل ہے. بڑی بحث ہوئی اس پہ, معتزلہ جو تھے وہ اسی بات کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو چیزیں صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں, غصہ, خوشی, موت, غم, اس کی کوئی شکل بن جائے یہ ممکن ہی نہیں. لیکن سائنس نے جتنی ترقی کی ہے نا, اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ ساری چیزیں میئرمنٹس میں آ گئی. بخار ہوتا تھا, اب بخار کو ناپ لیتے ہیں. بلڈ پریشر ہوتا تھا, اب بلڈ پریشر کو ماپ لیتے ہیں. اس لیے جتنی سائنس کی ترقیات ہیں ان میں ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ اسلام سائنٹیفکلی چیزیں ثابت ہوتی چلی جا رہی. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنا سائنٹیفکلی ثابت ہوتا چلا جائے. اسی لیے جتنی سائنس نے ترقی کی اس کا اثر یورپ پہ یہ پڑا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو جب چیک کیا سائنس کے ساتھ, انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے, یہ تو کتنی غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وہ تھا کفن, اور عیسائی اسے ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چادر کہتے رہے, کفن کہتے رہے, کہ یہ داغ جو خون کے دھبے ہیں یہ حضرت کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں. چاہے عیسیت کا زمانہ تھا ان کا, پوپ جو پادری جو تھے اس کو دکھا دکھا کے سالانہ کروڑوں روپے اپنی عوام سے لیتے تھے, چل رہا تھا چرچ. جب اب دور آیا تو پھر انہوں نے کہا اچھا ذرا اسے کاربن کے ذریعے چیک کرو کہ اس کی عمر کتنی ہے. تو کاربن ڈاٹا کے ذریعے جب انہوں نے چیک کی تو انہوں نے کہا یہ تو 800-900 سال پرانا کپڑا ہے, تم کہاں 2000 سال پرانا کر رہے ہو, یہ سب چیز ہم نہیں مانتے. یہ تو ایک مثال ہے, بیسوں مثال ہے. بغاوت اسی طرح ہوتی چلی گئی, مگر اسلام ایسا دین اب ایسا ہے کہ وہ جتنی سائنٹیفکلی چیزیں آتی جا رہی ہیں اسلام کہتا ہے کہ چیز بالکل درست ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. اسلام نے تصور دیا کہ چیزیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کی کوئی شکل صورت ہوتی ہے, ان کا جسم ہوتا ہے, ان کا بول وزن کوئی ہوتا ہے. اب جب سے یہ میئرمنٹ میڈیکل کے شروع ہوئے ہیں یہ بات سمجھانی آسان ہوگی, پہلے سمجھتے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو بیت المقدس پر کھڑے ہو کے بولیں گے, اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی آواز نہ جائے. بہت ضلع اسی پہ بحث کرتے رہے کہ آواز کتنے ٹریول کرتی ہے, ہوا کے پہاڑ آ جائے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اب کسی بچے کو بھی بہت ہو گئے, ہاں ہو سکتا ہے. یہ چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ بات جہان کی تھی کہ وہاں پر اشیاء جو ہیں ان کی شکلیں اور صورتیں ہیں. مثلا موت ہے, موت کی صورت میں آ جائے گی, ایسی چیز ہو جائے گی کہ وہ زندے کی صورت میں. اسی طرح کوئی انسان معاذ اللہ بدکاری کرتا ہے, اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا, اس پہ معتزلہ کو بڑا شکال رہا کہ کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہوں کے بارے میں یہ بات کہی, ایک چوری کے بارے میں, ایک بدکاری کے بارے میں. کیونکہ بدکاری سب سے بڑا حق ہے اللہ کا چھپائے ہوتا ہے, سب سے بڑا حق خدا کا وہ ظاہر ہوتا ہے, اور چوری سب سے بڑا حق ہے جو کسی انسان کا ظاہر ہوتا ہے. دونوں اس اعتبار سے حقوق اللہ اور حقوق العباد, یہ دونوں بھی انتہا درجے کی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی یہ فیل کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس حال میں وہ مر جائے تو اس کے دل میں ایمان نہیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ اس کا جنازہ نہ پڑے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے, اس کے سر پہ آ جاتا ہے. اب چوری میں بھی یہی ہوتا ہے. اب یہ سر پہ کیوں آ جاتا ہے؟ اس کی بڑی اچھی تشریح انہوں نے کی نرمی رحمت اللہ علیہ نے. صوفی تھے نا, انہیں دور کی بات سمجھی اور وہ واقعی حکمت کی باتیں حضرات کو سمجھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کہ کرتوت ایسے تھے کہ فوراً اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا, ایمان بیچ میں آ جاتا ہے کہ اللہ جتنا بھی بڑا گناہ ہے کم سے کم میں موجود ہوں, میرے ہوتے ہوئے آپ سے اسے اپنا عذاب سے محفوظ کروں. یہ دونوں گناہ تھے. اب ایمان کا نکلنا, سفر کرنا ادھر سے ادھر, اب جتنی بھی میڈیکل کی چیزیں ہیں اس میں کئی جگہ ہے کہ درد ہڈی میں ہے, یہ درد یہاں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, آدمی کچھ سوچتا ہے, ڈاکٹر کچھ بتاتا ہے, یہ چیز کہاں سے ٹریول کرتی ہے, فلاٹ ہے اور وہ پانی کے ہو گیا, وہ کہتا ہے جناب یہ آپ کے پاؤں سے چلا تھا اور دماغ میں پہنچا اور فوراً گزر گیا تو آپ بچ گئے, اگر یہ پانچ سیکنڈ دو سیکنڈ نہ گزرتا تو آپ مر جاتے. بارش ہو گیا کہتے ہیں جی کلاٹ یہاں آپ کے کیا چلا, وہ پاؤں سے تھا. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک جہان کی خبر دیتی ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے. بتو خلقو فی الہوا لتقبل ان تخلق فی الارض, اور اسی طرح زمین پر کسی حادثے کے ہونے سے پہلے اس کی ایک صورت اللہ کے یہاں بنتی. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. زمین پہ جتنی چیزیں آتی ہیں نا, اس قوم کو پتہ دینی ہے, ان کو شکست دینی ہے, اس آدمی کی موت آنی ہے, اس آدمی کا رزق آنا ہے, اس کی ایک شکل بنتی ہے عالم آخرت کی, اور وہ شکل اس انسان کو کبھی کبھی خواب میں لگا کر دکھا دیتا. مثلاً ہے تو ایسی ذرا بات لیکن آپ کے مزاج میں گرانا گزرے, ایک آدمی خواب دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے غلاظت اور گندگی دیکھی اور وہ میرے گھر میں ہے, میری جیب میں ہے, میرے کپڑوں پہ لگ گئی, مگر حیرت ہے کہ اس میں سے بو نہیں آ رہی اور اس سے میں نفرت نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے زکات کا پیسہ ملے, کیونکہ ہے تو وہ چاہیے حلال لیکن اتنا پسندیدہ بھی تو نہیں نا, اتنی اس میں سے بو نہیں آ رہی, ہم اس کی یہ تعبیر دیتے ہیں. اس میں کمال آپ کے ساتھ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ وہ اس زبان کو سمجھتے تھے. ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں تلوں میں تیل ڈال رہا ہوں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا چپ رہے, پھر میں تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا جی. فرمایا تمہاری بیوی تم کیا ہے؟ بڑا حیران تھا. اس نے کہا حضرت میری بیوی کی عمر کا خاص سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا حضرت بوڑھی ہے, بہت عمر رسیدہ ہے اور جنگ میں میں لاپتہ ہو گیا اور میرے والدین بھی بچھڑ گئے تو مجھے اس کے ساتھ مناسبت ہوگی. چل لی. شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہارا خواب بتاتا ہے کہ تمہاری ماں ہے. تیل تلوں سے نکالا کرتے ہیں, واپس جانے کا مطلب یہ. بڑے مدت کے بعد وہ آیا اور اس سے آگے کہا جو آپ کہتے تھے وہ سچ, واقعی ایسے. تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں اس سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی کوئی صورت بنتی ہے. خدا کا نظام کوئی کھیل تماشا تھوڑے ہی ہے، وہ پورا سسٹمیٹکلی چلتا ہے. کل یوم ہوا بیشان، اللہ نے کہا اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے. اسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے، لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرنا، لوگوں کی موت کا، زندگی کا، کپڑے کا، شادی کا، طلاق کا، اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے. اس لیے ان کاموں کو خدا سے بہت زیادہ تعلق ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ کی کتاب ہے بھائی بہت گہری، اس لیے آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مگر کیا کہیں. ایک اور بات ہے بھائی، دیکھو اللہ کو جن اعمال کے ساتھ تعلق ہے نا، اسے سمجھنے کی آپ کوشش کیجیے. امید ہے انشاءاللہ ہم انتہائی آسان لفظوں میں کہتے ہیں جو اپنے بس میں. اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے ان اعمال سے جو تعلق ہے وہ خصوصی بھی ہے، اور شیطان اس بات کو نہیں سمجھا. اس بدبخت نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا، یہی کہا نا. اور پھر اس نے اس پہ ایک اور منطق چڑھائی اور اس نے کہا کہ بڑی چیز چھوٹی چیز کے سامنے نہیں جھک سکتی، اور یہ عقل نہیں آئی کہ چیز آپ کوئی بھی جو بڑی ہے وہ اسی وقت تک بڑی رہتی ہے جب وہ ڈھلنے کے بعد بھی بڑی رہے، اور اگر وہ ڈھلنے کے بعد بڑی نہیں رہی، تبدیلی پیدا ہو گئی، تو پھر اس تبدیلی کا اعتبار ہے، اصل کا کیا اعتبار کرنا. آگ سے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، بات درست ہے شیطان کی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے آگ کو لے کے اس سے شیطان کو بنا دیا؟ آگ کئی مرحلوں سے گزری اور پھر جا کر شیطان بنا. آدم علیہ السلام کو مجھے آپ کو مٹی سے بنا دیا، تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ زمین سے مٹی لی اور ایک سانچہ بنا کے فرشتوں نے جگہ پہ رکھ دیا، پھر بچے کی ولادت ہو گئی اور یہ ہو گیا. نہیں، وہ مٹی کئی مراحل سے گزری ہے، مٹی سے پیدا کیا اللہ نے، اس مٹی میں پھلوں نے جنم لیا، اس مٹی میں چیزیں پیدا ہوئی، گوشت تھا، خوراک تھی، باپ نے کھایا، ماں نے کھایا، پھر وہ مٹی تبدیل ہوئی ہے کتنے مراحل میں، اور پھر وہ خون بنا، اور خون کے بعد اس کی گوشت ہوت، اور پھر ہوتے ہوتے آ کر پہ آ کے انسان بنا. تو اصل چیز مٹی تو نہ رہی. شیطان جو آگ سے کہتا ہے میں بناؤں، تو آگ یہ تھوڑے ہی کہ ٹھپا لگا دیا آگ کا، وہ بات اور ہے کہ آپ سے بنے آپ اصل تھی. شیطان نے کہا نہیں، میری اصل تھی. آپ ایسے سمجھ لیجیے اور آسانی سے، جیسے سنار ہے، سونا بناتا ہے نا، تو سونے سے جب کنگن بناتا ہے، کسی خاتون کے لیے بالیاں بناتا ہے، ہار بناتا ہے، سیٹ بناتا ہے، تو سونا اپنی اصلی حالت میں قائم رہتا ہے، کوئی تو اس کی بکت ہے. اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ مادہ میٹر جس چیز سے چیز بن گئی ہے سونا، اس پر اس نے سونے کو لے کے پگھلا کے اپنے اوزار کے ذریعے ایک شکل دینی ہوتی. اللہ نے انسان کو، یہی ہے ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں فرق. ہندو کہتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے، ہم کہتے ہیں مادے کو اللہ نے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے آدھا اختیار دیا ہے کہ مادے سے وہ شکل بنا سکتا ہے، مادہ پیدا نہیں کرتا. اب تک دنیا میں سائنس پوری زور لگا کے کوشش کے باوجود زندگی کو پیدا نہیں کر سکتی. یہ ہے کہ زندگی سے زندگی ہے، بہت چیزیں ماتا پیدا نہیں کر سکتی. مطلب اب لوہا ہے، اس کی 10,000 آگے قسمیں بنا لیں، اس میں کیمیکلز ملا لیں، کچھ کر لیں، لیکن لوہا پیدا تو کوئی بھی نہ کر سکتا. پیدا تو زمین سے ہی ہونا ہے، نکلنا تو ادھر سے ہی. تو سنار کیا کرتا ہے، ایک آپ لے گئے اینٹ اس کے پاس سونے کی، اس نے کیا کیا، اسی چیز کو ڈھال کے زیور بنا کے دے دیا، قیمت زیادہ ہوگی. اینٹ فرض کر لیجیے 10,000 کی تھی، جب زیور بن کے آ گیا تو اس نے کہا جی 15,000 اس میں میری پلس مزدوری بھی آپ شامل کر دیں. تو وہ اصل قائم رہی، اس لیے اس کی کوئی حکمت ہے، اگر اصل قائم نہ رہتی تو کوئی حکمت نہ ہوتی. ٹھیک ہے، شیطان کہتا ہے میں آگ سے بنوں گی، تمہاری آگ گئی کہاں؟ وہ آگ تیس ہوتی. اور دوسری جو بے وقوفی اس نے کی, اس نے یہ نہیں سمجھا کہ کبھی کمتر چیز میں بڑی چیز کو ملاویں تو جس چیز کو اصل تم کہتے ہو وہ بہتر چیز سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سونا اصل ہے, چاندی اس سے کم درجے کی ہے, چاندی کی انگوٹھی میں کسی نے ہیرا لگا دیا تو وہ سونے سے قیمت بڑھ گئی یا نہ بڑھ گئی؟ ایک تولے کی انگوٹھی تھی 10,000 کی, چاندی کی انگوٹھی 2,000 کی تھی, اس نے ہیرا 1,00,000 کا لگا دیا تو اب جب ہیرا لگ گیا تو قیمت بڑھی یا نہ بڑھی؟ یقیناً بڑھ گئی. تو اس بے وقوف نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اپنے حکم کن سے, ہو جا ہو گئے. اور جب آدم علیہ السلام کا قصہ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا مٹی تو اس سے تھوڑی ہے ٹھیک ہے, لیکن دیکھو خلق تو یدیہ, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیدا کیا. اللہ کا ہاتھ جس کے ساتھ لگ جائے ویسے ہی ہے جسے اللہ نے بیان کر دیا, اس کی قیمت آگ سے بنے ہوئے کی قیمت سے کروڑوں اربوں درجے زیادہ ہو گئی, کیونکہ حکم سے پیدا کرنا الگ ہے اور ہاتھ سے بنانا ایک الگ چیز. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ شیطان نہیں سمجھتے, اس لیے وہ ناز کرتا رہا. یہ عالمی اسباب ہے, یہ سارا دنیا میں اللہ نے عجیب و غریب اس کائنات کو بنایا اور ہے بڑی دلچسپ, انسان کو سمجھ نہیں آتی. اور اعمال نازل ہونے سے پہلے اللہ کی ماں ترتیب پاتے, موت آنی ہے اب وہ دیکھتا ہے, پیسہ ملنا ہے, خواب میں دیکھتا ہے کہ پانی پانی اور میں ڈوبا چلا جا رہا ہوں, اس کو جو خواب کی زبان سمجھتا ہے وہ کہتا ہے میاں تمہیں پیسہ ملے گا, واقعی ملتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ خدا کا کب نافذ ہوگا زمین پہ یہ کوئی نہیں جانتا. ویسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا تھا کہ ایسے ایسے سجدہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, جیسے کہ وہ قرآن کریم میں آیا ہے, اور اللہ کو وہ فیصلہ نافذ ہوتے ہوئے وہ پوری زندگی ادھر گزر گئی, حیات طیبہ ان کی گزر گئی, کئی برس کے بعد فیصلہ وہ نافذ ہوا. عظمہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ترازو کے ساتھ چمگادڑی چمٹ گئی. تو یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ نے سنا تو وہ تھرا گئے, کہنے کے مرد صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کا حضرت عجیب بات ہے, آج رات میں نے دیکھا ایک ترازو ہے اور چمگادڑی آ کے اس سے چمٹ گئی. انہوں نے کہا ایسا قحط پڑے گا کہ مائیں بچے بیچ گئے. صاحب کیجیے کل دانوتوی رحمت اللہ کے انتقال ہو گیا, وہاں یعقوب صاحب رحمت اللہ کے انتقال ہو گیا. 1907-08-09 میں جا کر ایسا قحط پڑا کہ بنگال بہار کلکتہ لوگ ایک ایک روٹی کے لیے مائیں بچوں کو بیچ جائے. تعبیر کب دیکھی تھی, کب ظاہر ہوئی؟ کل دانوتوی رحمت اللہ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے پاؤں سے پانی کی نہریں جاری ہیں اور ہر طرف پانی پانی ہو. تو انہوں نے کسی سے بیان کیا ازمان یعقوب صاحب رحمت اللہ سے, تو ان کا حضرت اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کام لے گا کہ پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوں, کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا. لیکن اب جو دنیا ہے اس میں دیوبند کے مطلب سے کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو الگ بات ہے, مگر دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر مسلمان ہو اور دیوبندی مطلب کا وجود نہ ہو. اچھا برا ہونا الگ بات ہے, کسی کو بھی اس سے بحث ہو, مگر ہر جگہ یہ ملے گا کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ کی تعبیر ہے جو 150-200 سال کے بعد سامنے آئی ہے. اس طرح کی چیزیں پہلے وہاں بنتی ہیں اللہ کے یہاں. اللہ کے یہاں جب بنتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے نا وہ پہلے کیچ کر لیتا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی پاک ہوتا ہے, پاک ہو اگر سچ نہیں بولتا تو اس کے دل کے آئینے پر مٹی لگ جاتی ہے, نظر بھی آتی ہے, اور اگر وہ آدمی سچ بولتا ہے تو یہ سچ بولنا اتنی بڑی دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صرف احادیث میں کہ ایک تو سچ بولنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی, یہ بتایا. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے قیامت کے قرب میں, یہ جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ اب تک ہوں گو یعنی اب تک ہوں حدیثن, جو آدمی جتنا سچ بولے گا اس کے باپ تو نہیں سچے ہو جائے. تو دل میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آئینہ بن جاتا ہے, ادھر اوپر حکم ہوا اور اس آئینے میں اس کا عکس آنا شروع ہو گیا. اب اس عکس کو وہ کیسے دیکھے گا؟ خواب میں دیکھ لیتا ہے, اس عکس کو وہ کشف میں دیکھ لیتا ہے, کہ شخص کو کبھی کبھی سوتے اور جاگتے کے درمیان اونگ آتی ہے نا تو اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے, کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے, کوئی خواب آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان چیزوں کو نیچے نازل کرتے ہیں, شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑی دلچسپ بحث آگے کی ہے. وہ التباس العمال بلحاظ نفسانیت, اور اسی طرح میں آپ کو اس کتاب میں یہ بتاؤں گا کہ اعمال کی کیفیت قلبیہ, یعنی دلوں میں جو کیفیت اعمال کی ہوتی ہے اس کا بھی اپنا ایک حصہ. یہ وہی چیز ہے تقریباً شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود بھی ایک چیز دیکھی تھی. شاہ صاحب رحمت اللہ نے دیکھا تھا موت کو نازل ہوتے, اور انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موت نازل ہو رہی ہے, تو میں اپنے جس بچے کے لیے دعا مانگ رہا تھا مجھے نہیں خیال آیا کہ اس بچے کے لیے ہے. پھر جب میں نے نماز پڑھ لی ظہر کی تو وہ موت میرے بچے کے پاس چلی گئی, اس کا انتقال. ایسی چیزیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں, بعض کو نہیں بھی نظر آتی. پھر شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیتیں ہیں اعمال کے ساتھ جب یہ نیتیں جڑتی ہیں تو اس کا دنیا میں بھی اثر پڑتا ہے اور آخرت پر بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی انسان کی نیت خراب ہوگی تو اس نیت کے آثار کو, خرابی کو وہ دنیا میں دیکھ لے. ایک آدمی بہت اللہ اللہ کرتا تھا اور سلوک ذکر مراقبہ جو بھی اس نے کیے, حضرت امام خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا حضرت میں اتنا ذکر کرتا ہوں یہ چیز یہ چیز یہ چیز, حضرت پریشان ہو گئے. کچھ دیر سوچتے رہے کہ اس ذکر کی وجہ سے جو مطلوبہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں. یہ ہوتا ہے, ایک آدمی اگر قتل کرتا رہے نا تو اس کے چہرے پر خون کے تثرات آ جاتی. معاذ اللہ, جو شراب کا عادی ہوتا ہے اگر آدمی خود اپنے اندر سچائی ہے نا تو اس کا جب عکس پڑتا ہے نا چہرے کا تو آدمی نہ بھی تعبیر کر سکتے لیکن سوچتا ضرور ہے کہ کیا گڑبڑ ہے, کیا مسئلہ کیا ہے اس آدمی, لیکن اسے نہیں سمجھ آتی. بےچارہ بڑا لکھا نہیں ہوتا, جسے کچھ ہے بھی نہیں سکتے لیکن کہتا ہے کچھ نہ کچھ ہے نہیں. تو اگر سہارنپوری رحمت اللہ بہت دیر سوچتے رہے, پھر فرمایا آپ نے نیت کیا کی تھی ذکر میں, کیا نیت کر کے بیٹھتے ہو اللہ کو یاد کرنے؟ اس کا اگر نیت یہ ہے کہ آپ جب اجازت دیں گے تو میں لوگوں کو مرید کروں. حضرت نے فرمایا شاباش, یہی تو نیت ہے جو دے دوں گی, اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو, میری خلافتوں کے لیے یاد کرتے. یہ چیز ہوتی ہے کہ جب نیت انسان کی خراب ہو جاتی ہے پھر اس کے اثرات پڑتے ہیں, عقل پر اثرات پڑتے ہیں, عقل خراب ہو جاتی ہے انسان کی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نیتیں صحیح رہتی تھیں, اعمال بھی صحیح رہتی. ایک آدمی نے ایک کو قتل کر دیا, مقدمہ آیا تو ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا امیر سے, انہوں نے کہا بھائی یہ آدمی ہے اور شرن قتل ثابت ہے, تمہارے بھائی کی حبت میں اسے قتل کرنا, ہم کہا حضرت میرے حوالے کر دیں, سرکار سے قتل ہی کرنا ہے نا, تو آپ کا آدمی سرکاری مارے گا اور میں مار دوں اسے, تو بات تو ایک ہی ہے, گردن ہی اڑانی ہے, تو مجھے اپنے بھائی کے انتقام کی پیاس ٹھنڈک پہنچے گی, کیا ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر. اس نے تلوار ماری اور تلوار جو تھی وہ اونچی پڑ گئی, صحیح لگی نہیں, پھر اس نے اسے مارا تو گر گیا, خون بہتا رہا, اور اس نے اطمینان کا اظہار کر کے کہ بھائی کے خون کا انہیں بدلہ لیا چلا گیا. یہ آدمی ابھی مرا نہیں, اور یہ چلا گیا, علاج کرایا, ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے ایک دن دیکھا کہ میرے بھائی کا قاتل جسے میں مار چکا تھا یہ کدھر سے برآمد ہو گیا, تو بڑے حیران ہوئے, پکڑ لیا اور انہوں نے کہا میں تو خدا کی قسم تجھے نہیں چھوڑوں گا, تو ٹھیک کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا تم اپنی طرف سے مار چکے, میں تو نہیں مرا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا اور یہ صورتحال آ گئی. تو وہ رضی اللہ عنہ جواب پکڑ کے لیا, کہا حضرت سے قتل کرنا ہے, تو انہوں نے کہا تم قتل نہیں کر سکتے, تم کر چکے. تو اس نے جب زیادہ اصرار کیا تو یارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی سزا تو واقعی قتل ہے, کیونکہ اس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے, لیکن یہ ہے اسلام کا انصاف, اور یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا, جو ہم نے کہا تھا نا وہ صحیح بات تک فوراً پہنچتے تھے. انہوں نے کہا یہ جس سے زخم لگے ہیں نا اس کے پیسے پہلے ادا کر. پھر اس کے بعد اسے قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن جو تم نے اسے مارا ہے زخم ہو گئے تھے, اس کا خدشہ تھا, اور شریعت نے زخموں پر بھی مقرر کیا ہے کہ کتنا گہرا زخم ہو, کتنے پیسے لگیں گے اس پہ, یعنی اس کی سیت کیا. علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میرے بعد میرے قاتل کو قتل کرنا ہو تو نیزا جب اس کے پیٹ میں مارو گے تو نیزے کی انی, نیزے کا رخ جو ہے اس کی کمر سے باہر نہیں آنا چاہیے, بس پیٹ پر بیٹھ سکتے. بکر علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے بھی مجھے ایسے ہی مارا ہے اور میرے پیٹ سے نیزا گزر نہیں گیا, تو ایسے نہ ہو کہ تم میرے قاتل کے ساتھ نا انصافی کر دو اور اللہ کے ہاں مجھے پکڑ. اتنا انصاف تھا, حالانکہ مرنا تو اس نے ہے ہی, لیکن فرمایا زیادہ نہیں سکے اتنا چلانا. یارہ ابن امیہ رضی اللہ عنہ کا پیسے ادا کرو پھر میں اسے حوالے کر دیتا ہوں, پھر قتل ہو جائے گا. اس آدمی نے نہیں مانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منوا لے. پھر وہ تمہر رضی اللہ عنہ کی بات ہے, تو تمہر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سوچا تھا اس رستے پہ, میرا خیال ہے کہ اعلیٰ کی بات. پھر وہ گیا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ کہیں سے مجھے گنجائش مل جائے, تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہ مومنین کا فیصلہ بالکل درست ہے, تم اس کے زخموں کے پیسے دے دو اور اس کے بعد اسی کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے, اسے اب قتل ایسے نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ چیز تھی جو ان لوگوں کی نیتیں درست تھی نا, انصاف عدل اپنے عوام کے ساتھ اچھائی, یہ سب چیزیں. نتیجہ یہ کہ وہ فیصلے جو اجتہاد سے کرتے تھے وہ بھی الحمد للہ سارے کے سارے صحیح پہنچ جاتے تھے, اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اس طرف پھیر دیتا تھا کہ انہیں بتاؤ اس فیصلے میں ایسے نہیں ایسے کر لی. والقول بالقتل المنظم, اور اسی طرح تقدیر کے بارے میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا کہ میرے نزدیک تقدیر کی ایک ہی قسم ہے. تقدیر کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک قسم ہے, اور مجدد احسان رحمۃ اللہ علیہ کی تین قسمیں ہیں, اور عام طور پہ جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ دو قسمیں. وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کبھی معلق ہوتی ہے کہ یوں ہو جائے تو یوں کر دو, یوں ہو جائے تو یوں کر دو, اور کبھی اللہ کی تقدیر پوری نافذ ہونی ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو قطعاً کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا. خوفی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اس سے سکھایا اس لیے جاتا ہے کہ ہونے والا ہے اس سے بچو آدمی بچ جائے, اور کبھی کبھی خدا کا وہ فیصلہ نافذ ہو کے ہی رہنا ہوتا ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا, بس اسے صرف اس لیے دکھا دیا جاتا ہے کہ اس بندے میں سہنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ میرے ساتھ اب ہونا ہی ہے, اس سہنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ کا یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ طرح انسان ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے, زندگی میں ایسے حوادث ہوتے ہیں کہ اگر ایک دم سے پڑے تو مر جائے, آدمی دور نکل جائے, لیکن خدا اسے تیار کر دیتا ہے کہ یہ چیز اب ہونے والی ہے, اس کو سہنا ہے کہ خدا کی تقدیر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے آخر میں ایک حدیث آئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب میں اپنے بندے سے وہ چیز لے لوں جس کے ساتھ اس کا دل بھٹک گیا تھا اور اس کے دل میں صفیہ چن گیا تھا, اس آدمی کے دل نے اس شخص کو اس چیز کو اپنی محبت دی. بیٹا ہے, باپ کا دل چن لیتا ہے محبت کے لیے, مطلب ایک بہت شدید تعلق ہو جاتا ہے, شوہر ہے بیوی ہے ہزار چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں اپنے بندے سے وہ چیز لے لوں جس چیز کو اس بندے کے دل نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا, تو پھر جب وہ صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس بندے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت دے. یہ کہ صبر اتنا کرنا پڑتا ہے, وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے, کوئی معمولی بات ہے. اس آدمی کی حیثیت دل کے رہ جاتی ہے, جب غم ایسا آتا ہے دکھ ایسا آتا ہے, یہ غم اور دکھ انسان کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں, سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں, اس کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں, بگاڑ کے لیے نہیں ہوتے. اس لیے لوگ جو نیگیٹو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں نا ان پر مایوسی غالب آ جاتی ہے, اور جو پازیٹو سائڈ پہ رہتے ہیں وہ تقدیر پہ صبر کرتے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کی تیسری قسم کے قائل ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, یہ ان شاء اللہ آتا بات بنا کے ظالم. اور اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں اپنی کتاب میں, اور میرے علاوہ لوگوں نے اسے نہیں بیان کیا, لوگ اس طرف گئے نہیں, لیکن میں آپ کو یہ چیزیں بیان کروں گا. یہ فکر ہے ان شاء اللہ.